السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
امریکی انتخابات کے بارے میں پاکستان میں دلچسپی. انتخابات سے متعلق ہونے والی پیش رفت کو بغور دیکھ رہے ہیں تجزیہ کاروں اور عام لوگوں کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
پنجاب میں دھوئیں اور دھند کی فضائی آلودگی پھیلنے سے متعلق درخواست کی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت. چیف جسٹس منصور علی شاہ نے حکم دیا کہ صحت، ماحولیات اور اطلاعات کے محکمے رپورٹ جمع کرائیں کہ کیا اقدامات کیے گئے ہیں. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان. تفصیل تھوڑی دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں، امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی اے نے ہلری کلنٹن کی نئی ای میلز کے جائزے کے بعد یہ بیان دیا ہے کہ انہوں نے نجی ای میل سرور کے استعمال میں کوئی مجرمانہ غفلت نہیں برتی. عراقی کرد فورسز نے پیر کے روز بشیقہ قصبے کو داعش کے قبضے سے چھڑانے کے لیے بڑی فوجی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، اور کرد اور شامی لڑاکوں پر مشتمل امریکی قیادت والے اتحاد نے داعش کے گروپ کے شام کے ٹھکانے رقہ پر دوبارہ قبضے کے حصول کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی نے کانگریس کو بتایا ہے کہ ہلری کلنٹن کی نئی ای میلز کے جائزے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب وہ وزیر خارجہ تھیں تو انہوں نے نجی ای میل سرور کے استعمال میں کوئی مجرمانہ غفلت نہیں برتی. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان نئی ای میل سے کیا تفصیل اخذ کی گئی، ماں سوائے اس بات کے کہ ان کے بیورو کی رائے میں سیکرٹری کلنٹن سے متعلق جولائی میں بیان کردہ ہمارے نتائج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. کلنٹن کی انتخابی مہم نے ایک بیان میں رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ خوشی کی بات ہے کہ یہ معاملہ حل ہو گیا ہے. کانگریس کو ایک خط میں جیمز کومی نے بتایا کہ تحقیقات نئی ای میلز کے جائزے کے لیے دن رات کام کرتی رہی. جولائی میں جیمز کومی نے کہا کہ ہلری کلنٹن کا نجی ای میل سرور استعمال کر کے غیر محتاط رویہ اختیار کیا گیا تھا، لیکن وہ کسی مجرمانہ فعل کی مرتکب نہیں ہوئی. ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے مشیگن میں اپنے حامیوں سے خطاب میں کہا کہ ہلری کو دھاندلی والے نظام نے محفوظ بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ 6.5 لاکھ ای میلز کا محض 8 دنوں میں جائزہ ناممکن ہے. 8 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے بارے میں اب تک کے رائے عامہ کے جائزوں سے دونوں حریف امیدواروں کے درمیان سخت مقابلے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے. دونوں ہی امیدوار اپنی بھرپور انتخابی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں. انتخابی سال کے دوران امریکہ میں لوگوں کی پوری توجہ صدارتی امیدواروں اور ان کی انتخابی مہم پر رہتی ہے، مگر الیکشن سے کئی ماہ پہلے ہی پس پردہ ایک خاموش مگر بڑے پیمانے پر ہونے والی سرگرمی کا تعلق حکومت کی نئے صدر کو منتقلی کی تیاریوں سے ہوتا ہے، اور یہ عمل وائٹ ہاؤس میں جاری رہتا ہے جس میں بہت سے حکومتی ادارے بھی شریک ہوتے ہیں. وائس آف امریکہ کے لیے کیڈا کوٹریک کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
امریکہ میں اقتدار کی منتقلی کے دوران یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ حکومت کے کام میں کوئی رکنا نہ آئے. جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے پروفیسر سٹیون وین گورنمنٹ کا مضمون پڑھاتے ہیں.
And the whole idea of the transition is to maintain that stability while you change to the policy direction.
اقتدار کی منتقلی کا پورا نظریہ استحکام سے متعلق ہے، کیونکہ اس دوران حکومت کا رخ کامیاب ہونے والے امیدوار کی پالیسی کی جانب موڑا جاتا ہے. اس عمل سے متعلق سینٹر فار پریزیڈینشل ٹرانزیشن اس مرتبہ کے امیدواروں کو پارٹنرشپ فار پبلک سروس پروگرام کے تحت تیار کر رہا ہے کہ کامیاب ہونے کی صورت میں وہ پہلے دن سے حکومت کے قابل ہوں. ڈیوڈ ایگلز کا تعلق سینٹر فار پریزیڈینشل ٹرانزیشن سے ہے.
Presidential transitions, they've always been big and complex and a period of vulnerability for the country.
But we feel when managed strategically, ہمیشہ ہی بڑے پیمانے پر اور پیچیدہ عمل رہا ہے، اور یہ ایک ایسا عرصہ ہوتا ہے جس میں ملک غیر یقینی حالت میں ہوتا ہے. لیکن ہم محسوس کرتے ہیں کہ اگر پوری حکمت عملی کے ساتھ یہ عمل ہو تو یہ حکومت کو مزید مؤثر بنانے کے بہترین مواقع فراہم کرتا ہے۔ اس عمل میں شریک ٹیمیں معلومات حاصل کرتی ہیں، نئی انتظامیہ کے لیے کابینہ اور دیگر سیاسی عہدوں کے لیے ناموں کی چھان بین کرتی ہیں اور وائٹ ہاؤس کے ساتھ رابطے میں رہتی ہیں۔ اقتدار کی منتقلی کے اس عمل کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ اس میں انتخابی مہم کی مخالفت شامل نہ ہو سکے۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے پروفیسر اسٹیون وین کہتے ہیں،
So elections divide, but after the election you have to come together. And the government still operates. لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں،
مگر الیکشن کے بعد آپ کو باہم یکجا ہونا ہے۔ حکومت کا کام جاری رہتا ہے اور لوگوں کو سہولتیں چاہیے۔ لیکن اقتدار کی درست منتقلی کے معنی یہ بھی ہیں کہ ادارے مضبوط ہیں۔ ایک بار پھر اسٹیون وین،
So helping the new people take over, even if you didn't like them, even if you didn't vote for them.
چنانچہ نئے لوگوں کی اقتدار میں آنے میں مدد کرنا بہت اہم ہے، خواہ آپ انہیں پسند نہ کرتے ہوں یا آپ نے انہیں ووٹ نہ دیا ہو۔ وین کہتے ہیں کہ انہوں نے اقتدار کی بہترین منتقلی سن 2008 میں دیکھی، جب ریپبلکن صدر جارج ڈبلیو بش نے اقتدار ڈیموکریٹک صدر باراک اوباما کو منتقل کیا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جارج ارنسٹ کہتے ہیں کہ اس سے صدر اوباما اور ان کی ٹیم کو بہت فائدہ ہوا۔
I think it did reflect a commitment to professionalism and democracy that
میرا خیال ہے کہ اس سے پیشہ ورانہ عزم اور جمہوریت کی عکاسی ہوتی ہے، جس کے لیے صدر اوباما اور ان کی ٹیم نے عزم کر رکھا ہے کہ وہ اس پر پورے اتریں گے۔ کانگریس نے ٹرانزیشن ایکٹ یا اقتدار کی منتقلی کے قانون کو پہلی مرتبہ 1963 میں مؤثر بنایا، جب جان ایف کینیڈی صدر تھے، لیکن کینیڈی کے قتل اور لنڈن من جانسن کے اقتدار سنبھالنے اور پھر منتخب ہونے سے اقتدار کی پہلی باضابطہ منتقلی 1968 تک، جب رچرڈ نکسن صدر بنے، ممکن نہ ہو سکی۔ مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں 8 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے بارے میں پاکستان کے مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کس حد تک دلچسپی لے رہے ہیں، اس کے بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق نے یہ خصوصی رپورٹ روانہ کی ہے۔
امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے بارے میں پاکستان میں بھی مختلف حلقے دلچسپی لے رہے ہیں۔ اس بارے میں مختلف طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ کی پالیسیاں دنیا بھر میں اہمیت کی حامل ہیں، اس لیے وہ 8 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات سے متعلق پیش رفت کو بغور دیکھ رہے ہیں۔ اسلام آباد کے ایک رہائشی اشرف کیانی نے اس بارے میں کہا،
جو امریکہ کی الیکشن ہے، اس کی وجہ سے جو پاکستانی اکانومی ہے، پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے، کافی اس پہ اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ امریکہ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ پاکستان کے کہہ سکتے ہیں کہ جو سچویشن میں اس میں وہ کافی ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ یہ کسی حد تک تو ٹھیک ہے کیونکہ فیسز ہی چینج ہوں گے، پر اوور آل جو آپ ان کے بیانات دیکھیں، ان کی پالیسیز دیکھیں، تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی فیسز ہی چینج ہوں گے، پاکستان کے حوالے سے پالیسیز وہی چلتی رہیں گی۔
ایک وکیل آفتاب احمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اپنی رائے کا اظہار کچھ یوں کیا،
چونکہ آج کل آپ ٹی وی ٹاک شو جو بھی دیکھتے ہیں اس میں یہ بڑا اس حوالے سے ادھر بھی ڈسکس ہو رہا ہے۔ اب چونکہ دیکھیں امریکہ جو ایک سپر پاور ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور امریکہ کے اندر جتنی بھی تبدیلی آتی ہے سیاست کے اندر یا جہاں پہ اس کے الیکشن ہوتے ہیں، تو وہ پوری دنیا پہ افیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ تمام دنیا کے ساتھ ان کے روابط اور ان کا سلسلہ جو ہے وہ تقریباً دنیا کے ہر ملک کے ساتھ ہے۔ تو ڈیفینیٹلی دیکھتے ہیں جی، ہم دیکھیں، میں تو کہا تو یہی ہے کہ جو بھی نیا پریزیڈنٹ بنے گا وہ پاکستان کے ساتھ جن طرح کے ہمارے معاملات کے ساتھ چل رہے ہیں اس کو کنٹینیو کرے گا، بلکہ اس کو مزید بہتر بھی کرے گا۔
قائد اعظم یونیورسٹی سے وابستہ ماہر تعلیم اشتیاق احمد کہتے ہیں،
دیکھیں جی، پاکستان اور امریکہ میں ایک دیرینہ تعلق ہے۔ 1952 سے ہم الائز ہیں، الائڈ آف دی الائز، اور امریکہ کی جو پالیسیز ہیں اس خطے کو اثر انداز ہوتا ہے اس سے، اور پاکستان خاص طور پہ۔ تو اسی لیے ظاہر ہے کہ امریکہ میں جب الیکشن ہوتا ہے، پاکستان میں ایک بڑا پبلک لیول کے اوپر بہت ایک اس میں انٹرسٹ پایا جاتا ہے۔ پاکستان کی توقعات ایز اے سوسائٹی اور ایز اے گورنمنٹ وہ یہی ہیں کہ امریکہ ایک بہت بیلنسڈ اپروچ رکھے پاکستان کی طرف، اور ایک اپنا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہو جس میں دونوں سائڈز ایک دوسرے کی اسپریشنز اور انٹرسٹ جو ہے ان کے اوپر صحیح طرح سے دھیان دیں، اور ان پہ کوئی زیادتی نہ ہو اس میں دونوں اطراف سے، تو میرے خیال میں ایک بہت اچھی ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ چلے گی آئندہ۔
پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات سے متعلق پیش رفت کو بغور دیکھا جا رہا ہے۔
We are keenly watching that, the elections preparation which are going on. Pakistan has a long-standing relationship with USA. It's a diverse relationship in a number of areas. You know that we have an institutionalized mechanism of interaction between the two countries in various fields. And I believe that those institutional mechanisms...
انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ امریکہ میں جو بھی حکومت میں آئے توقع ہے کہ دو طرفہ تعلقات میں تعاون جاری رہے گا. ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف اداروں کی سطحوں پر رابطوں کا طریقہ کار موجود ہے. نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے بعد جو بھی جماعت حکومت میں آئے اداروں کی سطح پر رابطوں کے لیے راج طریقہ کار باہمی تعلقات میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. تجزیہ کار مشرف زیدی کا اس بارے میں کہنا ہے.
پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ جو ہے وہ امریکہ ہے. امریکہ بھلے یہ سارے مسائل نہ بھی ہوں, افغانستان کے, ہندوستان کے ساتھ جو بڑھتی ہوئی قربت ہے امریکہ کی, اگر یہ ساری چیزیں نہ بھی ہوتیں تب بھی امریکہ میں جو ہوتا ہے وہ پاکستانیوں کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستانی معیشت کے لیے بہت اہم ہے. تو ظاہری بات ہے ہم سب یہاں پاکستان میں بیٹھ کے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ جو الیکشن ہونا ہے اس میں کیا صورتحال نکلتی ہے, کون جو ہے وہ برسر اقتدار آتا ہے, اور اس کی وجہ سے کیا کیا نئی چیزیں جو ہیں وہ امریکہ بطور پالیسی اپنانا شروع کرتا ہے. یہ امید ہوگی کہ دوسرے ممالک میں بھی ہمارے لیے اچھا سوچا جائے. اگر امریکہ پاکستان کو برابری کی نظر سے دیکھے باقی ممالک کے ساتھ تو اچھا ہوگا, اگر زیادہ فیور کرے تو اور بھی اچھا ہوگا, لیکن وہ کس طرح ہمیں دیکھتا ہے وہ سب سے زیادہ جو اس کا کردار ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں میں.
ریپبلکن جماعت کے ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک پارٹی کی ہلری کلنٹن کے درمیان 8 نومبر کو ہونے والے انتخابات کے لیے سخت مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
منگل کے روز امریکہ میں صدارتی انتخابات کے موقع پر دونوں بڑے صدارتی امیدوار ڈیموکریٹک ہلری کلنٹن اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ نیو یارک میں ہوں گے. چنانچہ نیو یارک شہر کی پولیس کے عہدیدار ان کی حفاظت کے لیے انتظامات کر رہے ہیں. اگرچہ شہر میں میراتھن ریس بھی ہو رہی ہے, الیکشن کی گہما گہمی بھی ہے, اور القاعدہ کی جانب سے دہشت گردی کا خطرہ بھی ہے. وائس آف امریکہ کی کیرولین پریسوٹی کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
نیو یارک شہر میں ہلری کلنٹن کے حامی آخری لمحوں میں ان ریاستوں میں جہاں کانٹے کا مقابلہ ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے حامیوں کو فون کر رہے ہیں, ٹیکسٹ پیغامات بھیج رہے ہیں. رائے عامہ کے کچھ جائزوں سے ظاہر ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ مقبولیت میں ہلری کلنٹن کے قریب آتے جا رہے ہیں, چنانچہ ووٹروں تک پہنچنے کا سلسلہ تیز کیا جا رہا ہے. مائک ایونز کلنٹن کے حامی ہیں. مجھے واقعی لگ رہا ہے کہ بہت تیزی سے کام کرنا ہوگا, پاگل پن کی حد تک تیزی سے. نیو یارک شہر کے باہر میراتھن ریس کے شرکا نے اپنی دوڑ مکمل کی جبکہ ہزاروں کی تعداد میں پولیس والے ان کی حفاظت پر مامور رہے. انٹیلیجنس کے امریکی عہدیداروں نے کہا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی گفتگو پکڑی ہے جو الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے دن ریاست ورجینیا, ٹیکسس اور نیو یارک میں ممکنہ دہشت گرد حملوں سے متعلق ہے. اگرچہ خطرہ واضح نہیں ہے, تاہم نیو یارک میں عہدیدار ہمیشہ چوکس رہتے ہیں اور وہ اسے بھی بہت سنجیدہ سمجھ رہے ہیں. کیرولین میلونی نیو یارک سے ڈیموکریٹک رکن کانگریس ہیں.
No one's better at it in any place in the world than New York. We proved that on 9/11. We proved that every day.
دنیا میں کوئی بھی اس سے نمٹنے میں اتنا بہتر نہیں جتنا کہ نیو یارک. ہم نے یہ 9/11 کو ثابت کیا. یہ ہم ہر روز ثابت کرتے ہیں اور الیکشن کے دن ایک مرتبہ پھر ثابت کریں گے. اس خطرے کی اہمیت نیو یارک شہر کے لیے خاص طور پر زیادہ ہے کیونکہ منگل کی شب دونوں صدارتی امیدوار اپنے لوگوں کے ساتھ نیو یارک میں ہوں گے. کلنٹن ایک کنونشن سینٹر میں جس کی دیواریں اور چھت شیشے کی ہے, اور ٹرمپ ٹاور میں اپنے گھر سے چند فرلانگ دور ایک ہوٹل میں موجود ہوں گے. آنند آہوجا ٹرمپ کے حامی ہیں.
So everybody is concerned not only about one's own safety but at the same time safety of our presidential candidate.
ہر شخص نہ صرف اپنی حفاظت کے لیے فکر مند ہے بلکہ ساتھ ہی اپنے صدارتی امیدوار کی حفاظت کے لیے بھی. ایسے میں جب الیکشن میں صرف ایک روز باقی ہے, عہدیداروں نے عہد کیا ہے کہ جمہوریت میں گڑبڑ کی ہر کوشش کو کچل دیا جائے گا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے صدارتی انتخاب کی صورتحال اور یورپ اور پاکستان کے لیے انتخاب کیسے اہم ہیں, اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے پروگرام جہاں رنگ میں برطانیہ کے قدامت پسند قانون ساز لارڈ طارق احمد، مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر زبیر اقبال اور پاکستان کی حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر عبدالقیوم سے گفتگو کی۔ سوالات کے جواب دیتے ہوئے لارڈ طارق نے کہا،
دیکھیں جو فیصلہ ہے وہ تو بہرحال امریکی عوام کا ہے کہ وہ کس کو چنتے ہیں، مگر لازمی بات ہے ایک ایلائے کے حیثیت سے ہم بڑی دلچسپی کے ساتھ اور گہری دلچسپی کے ساتھ اس الیکشن کو، انتخاب کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کے نتیجے پہ بھی خاص طور پہ ہماری توجہ ہوگی، کیونکہ برطانی حکومت اور امریکی حکومت کی بے شک جو بھی پارٹی آئے یا جو بھی صدر ہو یا وزیر اعظم ہو، ہمیشہ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں بڑا ایک قریبی تعلق رہا ہے، تو اس لحاظ سے ہم بڑی غیر خاص توجہ کے ساتھ اس الیکشن کو اور اس کے نتیجے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔
آپ امریکہ کی حمایت پر کس حد تک بھروسہ کر سکتے ہیں، اور یہ کہ اس الیکشن سے آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ برطانیہ کو کس قسم کی سپورٹ اس صورت حال میں ملے گی جو یورپی یونین سے الگ ہونے کے بعد پیدا ہوئی ہے؟
دیکھیں برطانیہ اور امریکہ کے درمیان تاریخی رنگ میں جیسا میں عرض کر چکا ہوں بہت دیر سے اور بڑا گہرا ایک تعلق ہے، اور وہ آپ اکانومی کے حوالے سے لیں یا ایک دفاع کے حوالے سے لیں، بین الاقوامی طور پہ جو بھی ہو رہا ہے اس رنگ میں بھی اکثر برطانیہ اور امریکہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہاں تک یہ ہمارا یورپ کا یورپین یونین سے الگ ہونے کا، میں آپ کو صرف ایک مثالی طور پہ اپنے شعبے کا، میں وزیر ہوں ایویشن کا، اس رنگ میں میرے جو اب تک بات چیت ہوئی ہے امریکی مختلف نمائندوں سے وہ یہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ابھی ہماری ارینجمنٹس ہیں اگریمنٹس ہیں اس سے بڑھ کے اگریمنٹس ہوں، کیونکہ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان بڑا گہرا تعلق ہے، اس میں اکانومی میں بھی اور بھی آپ شعبے لیں، ٹوریزم کا لیں، جیسا میں کر چکا ہوں عرض کر چکا ہوں ڈیفینس کا لیں، اس کے اوپر برطانیہ اور امریکہ کے درمیان بہت گہرا تعلق۔
ڈاکٹر زبیر اقبال، یہ فرمائیے کہ جو بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس جو ہیں وہاں پر جو پوزیشن اس وقت کینڈیڈیٹس کی پارٹی وائز وہ کیا بنتی ہے؟
دیکھیے جہاں تک ان اسٹیٹس کا تعلق ہے، ان اسٹیٹس میں مائنورٹی گروپس جو ہیں جن کو امیگرینٹس کہہ لیجیے یا نان وائٹ کہہ لیجیے، ان کی جو پوزیشن ہے اب مضبوط ہو رہی ہے، حالانکہ وہ مائنورٹیز ہیں لیکن وہ زیادہ تر اب ایکٹیو ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسی کنڈیشن میں دونوں جگہ پر امید یہ ہونی چاہیے کہ جو لیٹن امریکن امیگرنٹس ہیں جن میں میکسیکن شامل ہیں یا کیریبین گروپ کیریبین ملکوں کے امیگرنٹس شامل ہیں، اگر وہ اپنے ووٹ زیادہ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس جو ہیں یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس نہ رہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کس طریقے سے مائنورٹیز ووٹ کر رہی ہیں۔
میں جوائن کیا ہے سینیٹر عبدالقیوم صاحب نے پاکستان سے، حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ سینیٹر قیوم، یہ بتائیے کہ ایک سرکاری نقطۂ نظر سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے جو انتخابات ہیں پاکستان کے لیے ان کی کیا اہمیت ہے؟
دیکھیں ہمارا امریکہ کے ساتھ بڑا ایک تاریخی تعلق ہے، اور اس لیے آف کورس یہاں لوگوں کا بہت زیادہ دلچسپی ہے امریکہ کے الیکشنز میں۔ یہ نہیں کہ ریپبلکن جیتے ہیں یا ڈیموکریٹ جیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو امریکن پبلک کا ڈیسیژن ہے جس کو بھی وہ جتانا چاہتے ہیں، لیکن ہم جو بھی جیتی ہوئی حکومت ہے اس کی پالیسیز میں ضرور انٹرسٹڈ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کیونکہ ایک ساؤتھ ایشیا میں ایک پیوٹل اسٹیٹ ہے جو کہ گیٹ وے ہے سینٹرل ایشین ریپبلک کو، اور نیچے یہ پرشین گلف کا ایریا لگتا ہے، ادھر یہ ساؤتھ ایشیا ہے، اوپر یہ نارتھ میں چائنا وغیرہ ہیں، تو اس سچویشن میں پاکستان کو جہاں اپرچونیٹیز ہیں وہاں چیلنجز بھی بڑے سیریس ہیں، اور ان چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے پاکستان نے ماضی میں بہت قربانیاں دی ہیں، ان کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ امریکن پالیسی جو ہے وہ بیلنسڈ ہوگی، ہم امریکہ سے کسی فیور کی توقع نہیں رکھتے، نہ رکھنی چاہیے، ہمیں اپنے معاملات کو خود طے کرنا ہے، اور ہمیں ٹوٹلی یونی ڈائریکشنل فارن پالیسی صرف امریکہ کی طرف رکھنی بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں ابھی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ گلوبلائزڈ ورلڈ کے اندر یہ جو ریجنل ایشوز ہیں دے نو مور ریمین ریجنل، ان کو ریجنلائز، یہ بھی گلوبلائز ہوتے ہیں، اس کا امپیکٹ ہے، مڈل ایسٹ میں جو ہوگا ساؤتھ ایشیا کو افیکٹ کرے گا، جو یوریشیا کے اندر ہوگا وہ بھی پوری دنیا کو افیکٹ کرے گا, جو چائنا ہوگا اس کا بھی امپیکٹ ہوگا. تو میرے خیال میں ہمیں ایک ویژنری گورنمنٹ چاہیے امریکہ کے اندر جو کہ دور رس اس کی سوچ ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر ایسی قیادت آئے جو پوری دنیا کو آگے لے کے چلے اور باقی لوگوں کے حقوق کا بھی ایسے خیال رکھا جائے جیسے امریکن لوگوں کا رکھا جاتا ہے, جیسے ویسٹ میں رکھا جاتا ہے. تو ہم ہوپ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ امریکہ میں بیلنس پالیسی رکھیں گے اور پاکستان جو ہے وہ اپنے اور اپنی جو تعلقات ہیں پوری بین الاقوامی برادری کے ساتھ بشمول روس چین اور یورپین یونین اور خطے کے ممالک کے ساتھ اچھے رکھ کے آگے چلے گا تو ہمارے لیے یہ اگلی جو یہ کرنٹ صدی ہے اس کے اندر ہم پراسپیرٹی کی طرف جا سکیں گے جو ہمارا مشن ہے.
قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
یہ نیوز شو آپ کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے اور اس وقت ہم امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے بارے میں رپورٹیں اور خبریں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. صدارتی انتخابات کے حوالے سے یہاں رہنے والے مسلمان کیا سوچ رہے ہیں؟ اردو سروس کی سارا زمان کی ایک خصوصی رپورٹ.
الیکشن 2016 اس مرتبہ کچھ اور بھی دیکھا جا رہا ہے جو شاید پہلے کبھی نہیں ہوا, اور وہ ہے مسلمانوں پر مستقل فوکس. امریکی مسلمان اسے کیسے دیکھ رہے ہیں اسی پر ہم بات کریں گے آج کے شو میں.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States.
This is way beyond anything.
It's radical Islamic terror.
This is a gift to ISIS and the terrorists.
People are coming into our country like we have no idea who they are, where they are from, what their feelings about our country is.
We are not at war with Islam.
آج ہمارے ساتھ ہیں دو پاکستانی امریکن مسلمان جو اس انتخابی مہم میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں. صبا احمد ریپبلکن مسلم کوالیشن کی بانی اور صدر ہیں, اور منصور قریشی نے ساؤتھ ایشین امریکن کمیونٹی فار ہلری کے نام سے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی ہے. یہ دونوں ہی گروپس اپنی اپنی پارٹی کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کے ووٹس بھی جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صبا, آپ سے میں شروع کرنا چاہوں گی بیکاز آئی ایم شیور کہ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جس قسم کے بیانات سامنے آئے ہیں مسلمانوں کے بارے میں, آپ کو کیسا لگتا ہے کہ ایک پاکستانی امریکن مسلم ہوتے ہوئے جن ویلیوز کو ڈونلڈ ٹرمپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ یہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کے مفاد میں ہیں, ان کے انٹرسٹ میں ہیں؟
پہلی بات تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ از اے آؤٹ سائڈر, وہ ٹریڈیشنل پولیٹیشین نہیں ہے. جیسے انہوں نے کہا کلنٹن کے پاس 30 سال کا ایکسپیرینس ہے. وہ جو ڈیموکریٹس کی پالیسیز اوباما کے انڈر چلتی آ رہی ہیں وہی کنٹینیو کریں گی. اوباما کے انڈر ڈرون اسٹرائکس ان پاکستان ہیو انکریزڈ ا لاٹ, اینڈ وہ کنٹینیو ہوئے گا کلنٹن کے انڈر. کلنٹن نے لیبیا کی وار شروع کی, اس نے سیریا میں جو ڈیزاسٹر آئی ایس کریٹ ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں میں, آئی مین ٹیررزم, فورن پالیسی فیلئرز آر اگین اینڈ اگین وی سی دیٹ. ریپبلکن ایڈمنسٹریشن میں وی ڈونٹ سی دیٹ. یس دے ہیو دے میڈ مسٹیکس ان انڈر دا بش ایڈمنسٹریشن, لیکن پھر بھی ان کی اسٹرانگ ڈیفینس اور فورن پالیسیز ہوتی ہیں جس سے پوری ورلڈ میں امیرکا کی لیڈرشپ جانی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے ہم لوگ ابھی بھی that's why we want to see a Republican president in the White House. Obviously, ہماری کمیونٹی میں بہت ساری فرسٹریشن ہے. ہم لوگ اتنا پالیٹکس میں ساوی نہیں ہیں, اتنا جانتے نہیں ہیں یہاں کے سسٹم کے بارے میں. تو میں ان کو یہی سمجھاتی ہوں کہ لابینگ کتنی ضروری ہے ریپبلکنس کو. ابھی ریپبلکنس یہاں کنٹرول کرتے ہیں کانگریس کو, ہاؤس میں بھی ان کی لیڈرشپ ہے اور سینٹ میں بھی, اور وائٹ ہاؤس کی بہت لائکلی ہے کہ وہ نومبر میں وہ جیت لیں. تو ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ 90% آف آر کمیونٹی صرف ڈیموکریٹس کی طرف جائے. ہم لوگوں کو جو 10% سے کافی بڑھ کے آگے جانا ہے. ہمیں لابی کرنا ہے ریپبلکنس کو تاکہ وہ ہمارے باتیں سن سکیں اور ہمارے پالیسیز انیکٹ کریں جو ہمارے لیے بہتر ہیں.
لیکن کیا لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیسے آپ کر رہی ہیں, میں نہیں ریپبلکن پارٹی کے حق میں افورڈ کر سکتا ووٹ ڈالنا آفٹر لسننگ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ؟ کیا ایسے ہو رہا ہے یا نہیں؟
بالکل, آف کورس لوگ ہمیشہ آتے ہیں. ابھی میں کیلیفورنیا میں تھی لاسٹ ویکینڈ, اینڈ وی ڈیڈ اے ووٹر کینڈیڈیٹ فارم. تو اس میں ہم لوگ یہی بات ریپیٹ کرتے ہیں کہ جب تک ہم ان کے ساتھ انگیج نہیں ہوئیں گے وہ کبھی بھی اپنا ریٹرک چینج نہیں کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے دا ریزن وہ اس نے بیک آؤٹ کیا مسلم بین سے وہ اسی وجہ سے کیا کہ اس کی کیمپین میں بہت سارے مسلمز انوالو ہو گئے ہیں اور بہت ہائی لیول پہ ایڈوائزرز ہیں جو پاکستانی امریکنز بھی ہیں اور بھی دوسرے مسلم امریکنز.
چاہ رہی ہیں کہ پارٹی کو اندر سے بدلنے کی کوشش کی جائے, لوگوں کو انفارم کیا جائے. اچھا آپ نے یہ کہا کہ ہلری کلنٹن کی جو پالیسیز ہیں وہ مسلمانوں کی فیور میں جاتی ہیں, لیکن جو لوگ اس کے اگینسٹ بولتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جن وارز کو ہلری کلنٹن نے خاص طور پہ عراق کی وار کو سپورٹ کیا اس کی وجہ سے دنیا بھر میں بہت سے مسلمانوں کا نقصان بھی ہوا ہے, تو جو لوگ اپوز کرتے ہیں ہلری کلنٹن کو. لیکن میں یہ اس طرف آنا چاہوں گی کہ آپ اب اس وقت جو امریکہ میں ماحول مسلمانوں کو لے کے بنا ہوا ہے اس پہ تو آئی بلیو کہ آپ دونوں اگری کریں گے کہ مسلمانوں پہ جو فوکس ہے اس کی وجہ سے کمیونٹی ایک اسپاٹ لائٹ کے اندر آئی ہوئی ہے اور کمیونٹی پریشر میں آئی ہوئی ہے. آپ جب ایک ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ کی سپورٹ میں نکلتے ہیں اپنی کمیونٹی میں, کیا پریشانی آپ دیکھتے ہیں اپنے ووٹر بینک جو آپ کا ہے اس میں کس قسم کے ریئیکشن آپ کو ملتا ہے جب آپ کہتے ہیں لوگوں کو کہ جی ووٹ ڈالیے ہلری کلنٹن کی فیور میں؟
جب ہم باہر نکلتے ہیں ہلری کی سپورٹ کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں اور پاکستانیوں میں جو سب سے زیادہ جو فیلنگز ہے وہ اپنے آپ کو انسیکیور سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹ جو ہے اس وقت ان کو امریکہ میں, جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ ان کو بدنام کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں, وہ سب سے زیادہ وہ اپنا ان کا ایک نمبر ون ان کا وہ پوائنٹ ہے. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لیک آف لیڈرشپ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس جتنے بھی پاکستانی اور یہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں یہ اس چیز پہ بلیو کرتی ہیں کہ فوٹو سیشنز ہونے چاہیے اور وہ فوٹو سیشنز کرانے کے بعد وہ اپنے گھر میں ڈرائنگ روم میں تصویریں لگا دیتے ہیں, تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اور تیسرا جو ہمیں پرابلم آ رہا ہے فیئر ہے, جو میڈیا مسلمانوں کو بہت زیادہ برا بتاتا ہے وہ بھی بہت ایک بڑا پرابلم ہے. اب اس چیزوں کو کور کرنے کے لیے ہم نے کیا شروع کیا ہے, ہم نے ساؤتھ ایشین امریکن اینڈ پاکستانی امریکن فار ہلری کے نام سے ایک کیمپین شروع کی تھی کافی کم از کم 6-7 مہینے پہلے. اس سے ہم لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ امیگرنٹ کے لیے ہے, یہ امریکہ آپ کا اپنا ملک ہے, اس ملک کو آپ اون کریں اور اس ملک کے سٹیزن بنیں, یہاں کے لیے کام کریں, الیکشن میں حصہ لیں. کیونکہ اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے, اگر آپ اپنے رائٹ کو استعمال نہیں کریں گے تو یو ہیو نو رائٹ ٹو کمپلین. ہم اس الیکشن میں یہ لوگوں کو باور کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ امریکہ جو مسلمان ہیں وہ ایک سوئنگ اسٹیٹس کا حصہ ہیں, مسلمان سوئنگ اسٹیٹس کا حصہ ہیں, اور اس سوئنگ اسٹیٹس میں مسلمانوں کی وہ طاقت ہے کہ وہ پریزیڈینشیل الیکشن کو پورا چینج کر سکتے ہیں اور وہ اس کو بدل سکتے ہیں. تو مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ووٹر رجسٹریشن شروع ہو چکی ہے, آپ دیکھیں گے ویڈیو کیمپین شروع ہو چکی ہے.
امریکی شہری ایک ایسے وقت میں اپنے صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈال رہے ہیں جبکہ ایک درجن سے زیادہ ریاستوں میں ووٹنگ کے وہ نئے قوانین موجود ہیں جو ووٹروں سے ووٹ ڈالنے سے قبل اپنے شناختی کارڈ دکھانے کا تقاضا کرتے ہیں. وائس آف امریکہ کے کرس سمکنز نے نارتھ کیرولائنا کے شہر گرینسبرو سے ان قوانین کی تاریخ اور ان سے متعلق اعتراضات پر جو رپورٹ بھیجی ہے اس کی تفصیلات سنا رہی ہیں یاسمین جمیل.
لگ بھگ 30 امریکی ریاستوں میں ووٹرز سے اب تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ووٹ ڈالنے سے قبل ایک سرکاری فوٹو شناختی کارڈ دکھائیں. سن 2001 میں 9/11 کے حملوں کے بعد سے ایسی ریاستوں میں اضافہ ہو گیا ہے جو ووٹروں کے لیے یہ شرط عائد کر چکی ہیں. ایک سیاسی تجزیہ کار آندرے گلیسپی کا کہنا ہے,
There were some who said that this would be a way to be able to prevent people from illegally obtaining the right to vote, perhaps having terrorists have the right to vote.
کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا غیر قانونی حق حاصل کرنے سے روکنے کا ایک طریقہ ہوگا, شاید ایسے دہشت گردوں کی موجودگی کے تناظر میں جنہیں ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے. اس لیے اس بارے میں اچانک ہی یہ بحث شروع ہو گئی کہ آیا شناختی کارڈ کا تقاضا کیا جانا چاہیے یا نہیں. یہ الفاظ تھے ایک سیاسی تجزیہ کار آندرے گلیسپی کے. لیکن نارتھ کیرولائنا جیسی ریاستوں میں جہاں سن 2013 سے ووٹر شناختی کارڈ کا ایک سخت قانون موجود تھا, ایک عدالت نے اس سال کے شروع میں اس شرط کو یہ کہتے ہوئے ختم کر دیا کہ یہ افریقی امریکیوں کے خلاف ایک امتیازی سلوک ہے. کچھ سیاہ فام ووٹروں کا کہنا تھا کہ یہ قانون نسل پرستی کے محرکات پر مبنی ہے. نارتھ کیرولائنا کے ایک ووٹر تھامس فاولر کا کہنا ہے,
Suppress, fear, intimidation, and not, you know, what you're afraid of.
What are you afraid of? Let people exercise the right and vote their choice.
یہ ہم سیاہ فام ووٹروں کو دبانے، ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ہے۔ یہ قانون ساز کس چیز سے خوف زدہ ہیں؟ لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا اپنا حق استعمال کرنے دیں۔ یہ الفاظ تھے ایک سیاہ فام ووٹر تھامس فاولر کے۔ لیکن مطالعاتی جائزے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جارجیا میں ووٹر آئی ڈی یا شناختی کارڈ کے ایک عشرے سے زیادہ پرانے قانون کا ووٹ کو دبانے پر معمولی سا اثر پڑا تھا۔
One of the ironies of the voter identification law here in Georgia is that it has not had an adverse impact on African American voter turnout.
یہاں جارجیا میں ووٹر آئی ڈی قانون سے متعلق ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے افریقی امریکی ووٹروں کے ووٹ دینے کے لیے نکلنے کی شرح پر کوئی برے اثرات نہیں پڑے ہیں۔ اس لیے جب سے جارجیا میں ووٹر آئی ڈی کے قوانین نافذ ہوئے ہیں، ووٹ دینے کے لیے نکلنے والے افریقی امریکیوں کی تعداد میں در حقیقت اضافہ ہوا ہے۔ یہ الفاظ تھے سیاسی تجزیہ کار آندرے گلسپی کے۔ ووٹر آئی ڈی کی سخت شرائط کے حامی کہتے ہیں کہ ان شرائط کا مقصد بڑے پیمانے کے ووٹنگ فراڈ کو ختم کرنا ہے، لیکن نقادوں کا کہنا ہے کہ ووٹنگ میں بڑے پیمانے پر جال سازی کے کوئی شواہد موجود نہیں ہیں۔ ایک غیر جانبدار ووٹر اسکاٹ ہیرک کہتے ہیں کہ ووٹر فراڈ کا ارتکاب ایک بے وقوفی ہوگی کیونکہ اس کی سزائیں بہت سخت ہیں۔ ان کے الفاظ
And what's the payoff for it if I go and try to pretend I'm somebody else, you know, and cast one ballot and risk what years of jail?
اس کے لیے کیا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اگر میں جاؤں اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کروں کہ میں کوئی اور شخص ہوں اور ایک ووٹ ڈال دوں اور کئی سال جیل میں رہنے کا خطرہ مول لوں؟ یہ الفاظ تھے ایک غیر جانبدار ووٹر اسکاٹ ہیرک کے۔ نارتھ کیرولائنا کے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر چارلس پرسپی کہتے ہیں کہ ووٹر فراڈ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کے الفاظ
There's different kinds of voter fraud. The one that almost never occurs is people coming down in person and trying to impersonate somebody else.
ووٹرز مختلف قسم کے فراڈ کرتے ہیں، لیکن ایک فراڈ جو تقریباً کبھی نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ لوگ بذات خود آئیں اور خود کو کسی اور شخص کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ الفاظ تھے نارتھ کیرولائنا کے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر چارلس پرسپی کے۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ وہ اس پہلو پر نظر رکھیں گے کہ آیا ان انتخابات میں ووٹر آئی ڈی کے قوانین کا دوسرے اقلیتی گروپس کے ووٹ دینے کے لیے نکلنے پر کوئی منفی اثر پڑتا ہے، مثلاً ایشیائی امریکیوں اور لاطینی ووٹروں پر۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ نیوز شو آپ کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ سن رہے ہیں اس وقت وہ رپورٹیں اور خبریں جو امریکہ کے صدارتی انتخابات سن 2016 سے متعلق ہیں۔ گزشتہ جمعے تک مقرر وقت سے پہلے ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد 3,70,00,000 کے قریب پہنچ گئی۔ ریاست اوہایو کا شمار بھی ان ریاستوں میں ہوتا ہے جہاں صدارتی امیدواروں ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے، اور بظاہر لگ رہا ہے کہ اس ریاست میں فتح کا انحصار اس بات پر ہے کہ افریقی امریکی ووٹرز کتنی تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کے لیے کین فراباغ کی رپورٹ، اسد حسن کی زبانی۔
کلیولینڈ اوہایو کے ایک کتاب فروش جان زوبیل کہتے ہیں کہ اس سال صدر کا انتخاب شہریوں کے لیے آسان فیصلہ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں ہلری کلنٹن کی ای میل کے مسئلے نے اس دوڑ میں ان کی برتری کو کمزور کیا ہے اور ووٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے سپرد کیے ہیں، لیکن زابول ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی زیادہ پرجوش نہیں ہیں۔
Certainly Trump is not from my perspective an ideal candidate.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال سے ٹرمپ یقیناً مثالی امیدوار نہیں ہیں کہ جن کے لیے ہلری کلنٹن کی مخالفت کی جائے۔ میں پرائمریز انتخاب کے مرحلے میں ان کا حامی تھا۔ تاہم زابول نے پرجوش نہ ہونے کے باوجود ووٹ ضرور ڈالا ہے، اور وہ ان ہزاروں افراد میں شامل ہیں جنہوں نے ریاست اوہایو میں قبل از وقت ووٹنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے۔ میں نے کم برے امیدوار کا انتخاب کیا ہے۔ ریاست اوہایو میں پیشگی ڈالے گئے ووٹوں کے نتائج ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اچھی خبر کے حامل ہیں۔ میلیسا ملر بولنگ گرین یونیورسٹی میں سیاسیات کی ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔
The Democratic County early voting is down from 2012. And that's not necessarily
وہ کہہ رہی ہیں کہ سال 2012 کے بعد سے پیشگی ووٹنگ ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے اچھی نہیں رہی، اور ہلری کلنٹن کے لیے انتخابی مہم کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے۔ میلیسا ملر کہتی ہیں کہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ اوہایو میں افریقن امریکن کمیونٹی کی جانب سے ووٹنگ کے عمل میں شرکت کا تناسب کم رہا ہے جو کہ یہاں کی کل آبادی کا 13% ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر افریقی امریکی شہری زیادہ تعداد میں ووٹ ڈالتے ہیں اور ہلری کلنٹن کی مقبولیت کی شرح اس کمیونٹی میں بہت زیادہ ہو تو پھر یہ کمیونٹی ریاست اوہایو میں اس مقابلے کو ہلری کلنٹن کے حق میں تبدیل کر سکتی ہے۔ مگر دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر افریقی امریکی کم تعداد میں ووٹ ڈالنے نکلتے ہیں تو اسے ڈونلڈ ٹرمپ کو فائدہ ہوگا۔ 75 سالہ ریٹائرڈ اٹارنی ساندرا رینالڈو بھی پیش کی ووٹ ڈال رہی ہیں۔ ان کا انتخاب ہلری کلنٹن ہے مگر وہ تسلیم کرتی ہیں کہ نوجوان ووٹرز ہلری کلنٹن کے لیے زیادہ پرجوش نہیں ہیں۔
And they just don't have the enthusiasm. I'm talking about hairdressers and people like that.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے اندر جوش و خروش نہیں ہے۔ میں عام آدمی کی بات کر رہی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ان میں جوش و خروش کیوں نہیں ہے جتنا مجھ میں ہے۔ ایسوسیٹ پروفیسر میلیسا ملر کہتی ہیں کہ اوہایو میں جوش و خروش میں کمی ہلری کلنٹن کی مہم کے لیے اچھی چیز نہیں ہوگی۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں 8 نومبر کو انتخابات کے دن بہت سے امریکی شہری ان مشینوں کے ذریعے ووٹ ڈالیں گے جن کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ ان میں دخل اندازی کرنا بہت آسان ہے۔ اب جبکہ روس کے سائبر اٹیکرز پر انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرنے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے، بہت سے لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ امریکی ووٹوں کو ریکارڈ کرنے والی مشینوں کی خوب جانچ پڑتال ہونی چاہیے۔ وائس آف امریکہ کے اسٹیو باراگونا نے ان ریسرچرز سے ملاقات کی جو ایسی مشینیں تیار کرنے پر کام کر رہے ہیں جن پر ہیکنگ کرنا کہیں زیادہ مشکل ہے۔ ان کی رپورٹ کی تفصیلات یاسمین جمیل سے۔
اگلی مرتبہ جب امریکی ووٹرز صدر کے لیے ووٹ ڈالیں گے تو ممکن ہے وہ اس قسم کی کوئی مشین استعمال کریں۔ رائس یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس کے پروفیسر ڈین ویلک ایسی ووٹنگ مشین کا ماڈل دکھاتے ہوئے کہتے ہیں،
This is a research prototype and the, you know, a real one would not be built out of cheap painted plywood.
یہ ایک ریسرچ ماڈل ہے اور جو اصل مشین ہوگی وہ کسی سستے پینٹ کیے ہوئے پلائی ووڈ سے نہیں بنے گی۔ یہ الفاظ تھے رائس یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس کے پروفیسر ڈین ویلک کے، جو ایک نئی قسم کی ووٹنگ مشین بنا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت جو بہت سے سسٹم استعمال ہو رہے ہیں وہ ہیکنگ کے حوالے سے بہت کمزور ہیں۔ ان کے الفاظ،
When you have paperless electronic voting machines that have no plan B if they've been tampered with, that raises serious concern.
جب آپ کے پاس الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ہوتی ہیں جن میں کسی قسم کا کوئی کاغذ استعمال نہیں ہوتا اور جن کی تکنیکی مدد کے لیے حکمت عملی کا کوئی متبادل منصوبہ موجود نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں اگر ان میں کوئی رکھنا اندازی کی جائے تو اس سے سنجیدہ خدشات سر اٹھاتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے پروفیسر ڈین ویلک کے۔ لیکن بہت سی مقامی حکومتوں کے پاس ان مشینوں کی جگہ دوسری مشینیں لانے کے لیے فنڈز نہیں ہیں، اس لیے پروفیسر ویلک اور ان کے رفقائے کار اپنے سسٹم کو سستے اور آسانی سے مل جانے والے پرزوں کی مدد سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پروفیسر ویلک کہتے ہیں،
There's a cheap inkjet printer and a tablet. Both of these are off-the-shelf parts.
اس میں ایک سستا انک جیٹ پرنٹر اور ایک ٹیبلٹ استعمال کیا گیا ہے اور یہ دونوں مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتے ہیں۔ ووٹرز ٹچ اسکرین ٹیبلٹ پر اپنے امیدوار کو چننے کے لیے نشان لگاتے ہیں۔ ووٹوں کو جدید علامتی تحریر کے ذریعے محفوظ بنایا جاتا ہے۔ پروفیسر والک کہتے ہیں،
The votes are protected with sophisticated cryptography.
The crypto can do some really great tricks, but if you don't trust the cryptography, that's okay, because we also have printed paper ballots.
یہ علامتی تحریر کبھی کبھی واقعی مشکل میں ڈالتی ہے، لیکن اگر آپ کو اس پر اعتبار نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ہمارے پاس چھپے ہوئے پیپر بیلٹس بھی ہیں جو ایک بیلٹ باکس میں ڈالے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے پروفیسر والک کے۔ ووٹرز اس امیدوار کی تصویر دیکھ سکتے ہیں جو کمپیوٹر بتاتا ہے کہ انہوں نے چنا ہے، پھر اس بیلٹ کو باکس میں ڈالا جاتا ہے، صرف تب ہی ووٹ کاسٹ ہوتا ہے۔ اور اگر الیکٹرانک ووٹوں کے بارے میں کوئی سوال یا اعتراض ہے تو کاغذ کے بیلٹس استعمال کرنے کا متبادل یا بیک اپ طریقہ بھی دستیاب ہے۔ یہ الفاظ تھے پروفیسر ڈین ویلک کے۔
It really doesn't matter how secure a voting system is, that if voters can't vote with it and easily cast their ballot, then yeah, the security is a moot point.
کوئی بھی ووٹنگ سسٹم کتنا محفوظ ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر ووٹرز اس کے ذریعے ووٹ نہیں ڈال سکتے اور آسانی سے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے تو پھر واقعی سیکیورٹی ایک بحث طلب نقطہ ہے۔ یہ الفاظ تھے والک کی رفیق کار کلاڈیا زگلر آسیمیان کے۔ ایک محفوظ، شفاف، جانچ پڑتال کے قابل اور مستند ووٹنگ سسٹم کو سٹار ووٹ کہا جاتا ہے. پروفیسر والے کہتے ہیں کہ یہ مشین موجودہ مشینوں سے کہیں زیادہ محفوظ نتائج فراہم کرے گی. سٹار ووٹ اس انتخاب کے لیے تیار نہیں ہوگی. ٹیم کو توقع ہے کہ وہ 2018 تک اسے پولنگ اسٹیشنوں تک لے آئے گی. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. ایک ضروری اعلان سن لیجیے. امریکہ میں 8 نومبر کو صدارتی انتخابات کے موقع پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس خصوصی پروگرام پیش کر رہی ہے. 9 نومبر کو ہماری خصوصی نشریات پاکستان میں صبح 9 بجے سے 12 بجے دن تک پیش کی جائیں گی. ان نشریات کے لیے ہماری شارٹ ویو فریکوینسیز نوٹ کر لیجیے. 15,790 اور 17,770 کلو ہرٹز، 15,790 اور 17,770 کلو ہرٹز. سننا نہ بھولیے، پاکستان میں 9 نومبر کو صبح 9 بجے سے 12 بجے دن تک وائس آف امریکہ واشنگٹن کی خصوصی نشریات. اعلان ختم ہوا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ. ابھی تک جو خبریں اور رپورٹیں ہم آپ کو دے رہے تھے وہ ہمارے یہاں امریکہ میں کل ہونے والے صدارتی انتخابات کے بارے میں تھیں. اور اب کچھ خبریں اور رپورٹیں پاکستان سے متعلق. چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ پر مشتمل پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے پیر کو پاناما لیکس سے متعلق دائر درخواستوں کی سماعت میں تمام فریقین سے کہا کہ وہ 15 نومبر تک اس بارے میں شواہد سے متعلق دستاویزات جمع کروائیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں پیر کو پاناما لیک سے متعلق دائر درخواستوں کی جب سماعت شروع ہوئی تو وزیر اعظم نواز شریف کے 2 بیٹوں حسین اور حسن نواز کے علاوہ بیٹی مریم نواز نے اپنے اپنے جوابات داخل کروائے. جوابات میں کہا گیا کہ وزیر اعظم کے 3 بچے ان کے زیر کفالت نہیں ہیں اور ان میں سے کوئی بھی کسی عوامی عہدے پر بھی فائز نہیں ہے. مریم نواز نے کہا کہ وہ بیرون ملک آف شور کمپنیوں نیلسن اور نیسکوم کی محض ٹرسٹی ہیں اور ان کمپنیوں سے کوئی مالی فائدہ نہیں لیتی. وزیر اعظم کے بیٹے حسین نواز نے اپنے جواب میں کہا کہ وہ گزشتہ 16 سال سے قانون کے مطابق بیرون ملک کام کر رہے ہیں. چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے تمام فریقوں سے کہا کہ وہ 15 نومبر تک اس بارے میں شواہد سے متعلق دستاویزات جمع کروائیں. حکومت کی طرف سے شواہد جمع کروانے کے لیے 15 روز کی مہلت مانگی گئی تھی جسے عدالت نے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ جلد از جلد اس معاملے کو نمٹانا چاہتی ہے. سماعت کے موقع پر عدالت میں موجود عمران خان نے بعد ازاں سپریم کورٹ کے احاطے میں صحافیوں سے گفتگو میں الزام لگایا کہ وزیر اعظم کے وکیل نے اس معاملے کو مزید تاخیر میں ڈالنے کی کوشش کی.
میں امید یہ رکھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی ججز فیصلہ کر دیں، یہ تو بہت ہی خوش آئند چیز ہے پاکستان کے لیے. اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا 2 دن میں 2 سیشن میں فیصلہ ہو جائے اگر ان کے پاس یہ جواب آ جائے تو، اور کمیشن کی بھی ضرورت نہ پڑے. تو اس سے بہتر چیز پاکستان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اور انہوں نے یہاں بھی کوشش کی، انہوں نے اور لوگوں کو ڈالنے کے لیے بیچ میں ڈیلے کرنے کے لیے نواز شریف کے وکیل نے، انہوں نے اس ڈیلے نہیں ہونے دیا، تو جو ہم سارے اس سے بہت خوش تھے آج.
وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ اب شواہد کا وقت آ گیا ہے اور ان کے بقول تحریک انصاف ان الزامات کے دستاویزی شواہد عدالت میں پیش کرے جو کہ وزیر اعظم کے خلاف لگائے گئے.
پرائم منسٹر ہر قسم کے ڈاکیومنٹس اور جو الزامات عمران خان صاحب نے لگائے جو جھوٹ پر مبنی تھے ان کے لیے ہم لوگ تیار ہیں. ہمارا کیس پہلے دن سے مضبوط تھا اور اسی لیے پرائم منسٹر نے سپریم کورٹ کو خود خط لکھا تھا کہ آپ اس کیس کی سماعت شروع کریں.
عمران خان کی جماعت تحریک انصاف، شیخ رشید کی عوامی مسلم لیگ، جماعت اسلامی، جمہوری وطن پارٹی اور ایک وکیل طارق اسد نے پاناما لیکس کے معاملے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور ان کی درخواستوں پر اب اس معاملے کی سماعت ہو رہی ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ایک افغان خاتون شربت گلہ کے وکیل کا کہنا ہے کہ ان کی موکلہ واپس افغانستان جانے کی خواہش مند ہیں. اس سلسلے میں دونوں حکومتیں ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں. پشاور سے رپورٹ دے رہے ہیں شمیم شاہد.
افغان خاتون شربتگلہ کے ایک وکیل وفی اللہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان کی موکلہ افغانستان واپس جانے کی خواہش مند ہے۔ وکیل وفی اللہ کے بقول پشاور میں تعینات افغان کونسل جنرل اور دیگر عہدیداروں نے پیر کو صوبائی ہوم سیکرٹری سے ملاقات کی اور انہیں بتایا گیا کہ شربتگلہ کو ملک بدر کرنے کے فیصلے کو نہیں روکا جائے گا۔
اسلام آباد میں افغان امبیسی ہے، ان کو بھی ان کے نمائندے آ جائے تھے یہاں پہ بحیثیت وکیل، ہم بھی ان کے ساتھ گئے تو شربتگلہ نے کہے کہ وہ اس کا اس طرح رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ اپنی سزا وہ کاٹ چکی ہے اور ساتھ ہی جو جرمانہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اگینسٹ جو لگا ہے وہ پے کر چکی ہے، لہٰذا وہ مقرر وقت جو کل پورا ہو رہا ہے اور پرسوں اس کی ڈپوٹیشن ڈیٹ ہے، تو کہہ رہی کہ اس تاریخ پہ وہ جانا چاہتی ہے اپنے ملک اور مزید یہاں پہ رہنا نہیں چاہتی۔
شربتگلہ کو گزشتہ ہفتے پشاور کے ایک ذیلی عدالت نے پاکستان کا جعلی شناختی کارڈ بنوانے کے جرم میں 15 دن قید اور 1,10,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ شربتگلہ کی طرف سے جرمانہ فوری طور پر جمع کروا دیا گیا تھا۔ صوبہ خیبر پختونخوا حکومت کے ایک ترجمان مشتاق غنی نے کہا کہ ان کی جماعت تحریک انصاف کی چیئرمین عمران خان نے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک سے کہا تھا کہ کیونکہ شربتگلہ کو علاج کی ضرورت ہے اور اگر وہ یہاں رہنا چاہے تو انہیں روکا جائے گا۔
دیکھیں اگر وہ جانا چاہتی ہے تو ہم تو کسی کو روک تو نہیں رہے۔ عمران خان صاحب نے یہ ایک کیا تھا، خادق صاحب سے کہا تھا کہ چونکہ اس کو علاج کی ضرورت ہے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ اگر وہ رہنا چاہے تو اس کو رکھیں یہاں پہ، اور پھر چونکہ کورٹ کا فیصلہ اس کے اگینسٹ آیا ہوا ہے تو اس میں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم جیسے ہمیں ہینڈ اوور ہوگی ڈپورٹ کرنے کے لیے تو آفیشلی، تو پھر ہم ایک خط لکھ دیں گے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ اس کو علاج کی ضرورت ہے اور اس کو ریفیوجی اسٹیٹس دے دیا جائے، تو جب اس کو ریفیوجی اسٹیٹس مل گیا تو دین شی کین اسٹے اور وین ایور شی لائک شی کین گو۔
پاکستانی حکام کے مطابق شربتگلہ کو جیل میں رکھنے کی بجائے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اسپتال میں رکھا گیا ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ شربتگلہ 1980 کی دہائی میں افغانستان میں لڑائی کے سبب دیگر لاکھوں افغانوں کی طرح اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان نقل مکانی پر مجبور ہوئی تھی۔ اس عرصے کے دوران معروف جریدے نیشنل جیوگرافک نے اپنے ایک شمارے کے سرورک پر ان کی تصویر شائع کی۔ اس وقت ان کی عمر 12 سال تھی، جس کے بعد وہ افغان مونالیزا کے نام سے پکاری جانے لگی۔ شربتگلہ کی گرفتاری پر نہ صرف بعض پاکستانی حلقوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے جبکہ افغانستان کے عہدیداروں کی طرف سے بھی ان کی جلد رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ شبیب شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے فوجی عدالت سے سزائے موت پانے والے 9 دہشت گرد مجرموں کی سزا کی توثیق کر دی ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے 9 مزید دہشت گردوں کی سزائے موت کی توثیق کی ہے۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کی طرف سے پیر کو جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ سزائے موت پانے والے یہ افراد دہشت گردی، معصوم شہریوں اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو قتل اور مسلح افواج کے اہلکاروں پر حملوں میں ملوث تھے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان دہشت گردوں کے قبضے سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا تھا اور ان تمام افراد کو فوجی عدالتوں کی طرف سے موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ان مجرموں میں ساجد نامی دہشت گرد بھی شامل ہے جس کا تعلق کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے ہے اور اس نے جون 2014 میں پشاور ایئرپورٹ پر پاکستان کی قومی فضائی کمپنی PIA کے ایک طیارے پر فائرنگ کی تھی جس میں ایک خاتون مسافر ہلاک جبکہ 2 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ دیگر مجرموں میں جاوید خان، فضل حق، فضل رحمان، عمر سعید اور نذیر احمد کا تعلق کالعدم تحریک طالبان پاکستان جبکہ زاہد خان رحمت اور برکت علی کا تعلق عسکریت پسند گروپ لشکر اسلام سے ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ تمام افراد عام شہریوں، قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں اور مسلح افواج کے اہلکاروں پر حملوں اور انہیں قتل کرنے کے واقعات میں ملوث تھے۔ قبل ازیں بھی جنرل راحیل شریف فوجی عدالتوں کی طرف سے موت کی سزا پانے والے متعدد مجرموں کی موت کی سزاؤں کی توثیق کر چکے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں پاکستان کی حکومت سے سزائے موت کو روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے فوجی عدالتوں کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں پر تحفظات کا اظہار بھی کر چکی ہیں۔ انسانی حقوق کے موقر ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سابق چیئر پرسن ڈاکٹر مہدی حسن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اگرچہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ موت کی سزا دینے سے جرائم میں کمی واقع ہوتی ہے، تاہم ان کے بقول حقائق اس کے برعکس ہیں۔
جن ملکوں میں موت کی سزا ہے، پاکستان بھی ان میں شامل ہے، ان میں کوئی وہ جرائم ختم تو نہیں ہوئے نا جن پہ موت کی سزا دی جاتی ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس سے ڈسکریج ہوتی ہے لوگ ان جرائم میں، تو وہ فیکٹس جو ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے اس پوائنٹ کو کہ اس سے جو ہے کوئی رکاوٹ پڑتی ہے اور جرائم کم ہوتے ہیں، یہ ہوتا نہیں ہے۔
تاہم حکومت کا موقف ہے کہ پاکستان کو گزشتہ کئی سالوں سے دہشت گردی اور عسکریت پسندی کے غیر معمولی حالات کا سامنا ہے اور ان سے نمٹنے کے لیے سخت سزائیں ضروری ہیں۔ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں میں بھی سزا دینے سے پہلے ملزموں کو اپنی دفاع کا پورا موقع دیا جاتا ہے۔ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دسمبر 2014 میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد ملک میں فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں آیا۔ اس واقعے میں 132 طلبا سمیت 140 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ اس دہشت گرد حملے کے بعد پاکستان میں سزائے موت پر عائد 6 سالہ پابندی کا خاتمہ کرتے ہوئے موت کی سزا پانے والے مجرموں کو پھانسی دینے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، جس کے بعد سے اب تک لگ بھگ 400 مجرموں کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا جا چکا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
لاہور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ بظاہر پنجاب کی حکومت نے صوبے میں شدید فضائی آلودگی یعنی اسموگ کے معاملے سے نمٹنے کے لیے خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے۔ ادھر ماہرین کا کہنا ہے کہ اس غیر معمولی آلودگی کے کئی اسباب ہیں۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
پاکستان میں حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عدالت عالیہ میں درخواست دائر ہے کہ صوبے میں دھوئیں اور دھند سے، جسے اسموگ کہا جاتا ہے، لاکھوں کی آبادی متاثر ہے، جبکہ حکومت کوئی مؤثر اقدامات نہیں کر رہی۔ پیر کے روز لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ نے اس درخواست کی ابتدائی سماعت کے دوران میں عدالت میں موجود صوبائی سیکرٹری صحت، سیکرٹری ماحولیات اور محکمہ موسمیات کے سربراہ سے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت نے اس ضمن میں ضروری اقدامات نہیں کیے ہیں۔ چیف جسٹس نے حکم دیا کہ 14 نومبر کو اگلی سماعت پر صحت، ماحولیات اور اطلاعات کے محکمے رپورٹ جمع کرائیں کہ انہوں نے کیا اقدامات کیے ہیں۔ اس ماہ کی 2 تاریخ کو لاہور شہر میں سموگ اتنی زیادہ تھی کہ صورتحال بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں موجود سموگ کے قریب پہنچ چکی تھی، تاہم اب لاہور میں صورتحال قدرے بہتر ہے۔ عدنان عادل ایک ریسرچ اسکالر ہیں اور سموگ کے مسئلے پر ان کے آرٹیکل پاکستان کے صفحے اول کے اخبارات میں شائع ہوئے ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ پنجاب میں سموگ کا مسئلہ ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے اور حکومت کو ان کے بقول پورے صوبے میں طویل المیاد بنیادوں پر دھند اور دھوئیں اور فضائی آلودگی سے عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ صوبے کے دارالحکومت لاہور کی مثال دیتے ہوئے عدنان عادل نے کہا،
لاہور میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ 1100 بڑے کارخانے ہیں جو پہلے لاہور کے گرد و نواح میں لگائے گئے تھے، لیکن چونکہ آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے وہ اب شہر کے اندر آ گئے ہیں۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لاہور میں ٹریفک جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس وقت یہاں پر 40 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ موٹر وہیکلز ہیں، جن میں موٹر سائیکلیں اور کاریں شامل ہیں اور بس اور ٹرک وغیرہ۔ پھر اتنی ہی تعداد میں جو بڑی گاڑیاں ہیں وہ کارگو یا سامان لے کر دوسرے شہروں سے لاہور میں داخل ہوتی ہیں، تو اس سے جو نائٹروجن آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اور دوسری گیسز پیدا ہوتی ہیں، کاربن مونو آکسائڈ، وہ یہاں کی جو ڈسٹ ہے اس کے ساتھ مل کر، گرد کے ساتھ مل کر اور دھوئیں کے ساتھ مل کر، جب سردی آتی ہے اور ڈرائی اسپیل یعنی خشک موسم ذرا زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ فضا میں مولک ہو جاتی ہے۔ ایک جو مسئلہ جس نے ان تمام باتوں کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے وہ ایک تو ہے لوڈ شیڈنگ، جس کی وجہ سے جنریٹر بہت استعمال ہوتے ہیں اور اس سے فضائی آلودگی بہت بڑھتی ہے۔ پھر دوسرا بڑا ایشو یہ ہو گیا ہے کہ اس وقت لاہور میں کنسٹرکشن کے، تعمیر کے کئی بڑے منصوبے اکٹھے ایک ساتھ چل رہے ہیں، جن میں سب سے بڑا منصوبہ جو ہے وہ اورنج ٹرین کا ہے، جس سے پورے شہر میں اتنی کھدائی ہوئی ہوئی ہے اور اتنی گرد جو ہے وہ فضا میں معلق ہو جاتی ہے کہ اس سے جو دھند ہے وہ بہت دبیز ہو جاتی ہے، جیسا کہ 2 نومبر کو ہوا اس سال۔
اس سوال کے جواب میں کہ حکومت کیا کر سکتی ہے، عدنان عادل کا کہنا تھا،
یہ تو ایک طویل المیاد منصوبہ مندی کے ذریعے لاہور سے فیکٹریوں کو باہر منتقل کیا جائے، یہاں پر جو گاڑیاں چلتی ہیں ان کی جو فضائی آلودگی چیک کرنے کا ایک مناسب انتظام کیا جائے، اور یہاں پر لوڈ شیڈنگ اتنی کم کی جائے کہ جنریٹرز کا استعمال کم ہو جائے، یہ بہت ضروری ہے۔
پنجاب میں ماحولیات کے تحفظ کی ایجنسی ای پی اے کے عہدیدار انجم ریاض کا وائس آف امریکہ کے ساتھ اس حوالے سے گفتگو میں کہنا تھا،
ہم جو ہیں جو ایئر پولوشن کازنگ انڈسٹری ہے اس کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، پچھلے دنوں میں بھی ہم نے ایکشن لیا ہے، اور ایکشن لیتے ہوئے ہم نے کوئی 40+ کے قریب جو انڈسٹری ہم نے سیل کی ہیں، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں، انڈسٹری اپنا کام کریں، لیکن جو ایئر پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے ڈیوائسز جو ہیں وہ پراپرلی انسٹال کریں اور ان کو آپریشنلائز کریں۔
ای پی اے کے عہدیدار انجم ریاض نے بتایا کہ ان کا ادارہ اس ضمن میں جدید ترین ایسا ساز و سامان بھی خریدنے جا رہا ہے جس کی مدد سے فضا میں آلودگی کی صحیح پیمائش کر کے مستقبل کی منصوبہ بندی کی جا سکے گی۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
اور ادھر بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں شدید فضائی آلودگی کے معاملے سے نمٹنے کے لیے شہر کے اسکولوں کو بند کرنے اور تعمیراتی منصوبوں پر کام کو روکنے کے علاوہ کئی دیگر ہنگامی اقدامات کیے گئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی طرف سے صاف فضا کے لیے مقررہ حد سے دہلی کی فضا 30 گنا زیادہ آلودہ ہو گئی ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے اتوار کو تمام اسکولوں کو 3 روز کے لیے بند کرنے، تمام تعمیراتی کاموں کو 5 روز کے لیے روکنے اور بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس کو 10 روز کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا۔ اپنے پہلے دورہ بھارت میں برطانوی وزیراعظم تھریسا مے اتوار کے روز نئی دہلی پہنچیں۔ جولائی میں عہدہ سنبھالنے کے بعد سے وہ یورپ سے باہر کسی پہلے باہمی دورے پر گئی ہیں۔ ان کے ہمراہ جانے والے وفد میں چھوٹے اور متوسط سطح کے کاروباری حضرات شامل ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کو تقسیم کرنے والی جنگ بندی لائن پر گولہ باری کے نتیجے میں جانی نقصان ہوا ہے اور گولہ باری کی زد میں آنے والے سرحدی علاقوں میں روزمرہ زندگی متاثر ہوئی ہے۔ اس جنگ بندی لائن پر گزشتہ کچھ ہفتوں سے بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی اور فائرنگ کے واقعات ہوتے آ رہے ہیں۔ مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ۔
متنازع کشمیر کو تقسیم کرنے والی جنگ بندی لائن پر پیر کے روز ہونے والی گولہ باری کے تبادلے میں پاکستانی کشمیر میں 3 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے۔ پاکستانی کشمیر کے ضلع کوٹلی کے ڈپٹی کمشنر عدنان خورشید نے بتایا ہے کہ نکیال سیکٹر کے سرحدی دیہات بھارتی گولہ باری کی زد میں آنے سے ایک خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہوا، جبکہ پیر کے روز ہی سیاحت کے لیے مشہور وادی نیلم کے فلاکن کے علاقے میں ایک گولہ گرنے سے 3 افراد زخمی ہوئے۔ نکیال کے علاقے میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران کنٹرول لائن پار سے ہونے والی گولہ باری اور فائرنگ سے 1 درجن سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ حکام کے مطابق گولہ باری کی زد میں آنے والے سرحدی علاقوں میں روزمرہ زندگی مفلوج ہو کر آئی گئی ہے۔ تعلیمی ادارے بند ہونے کے علاوہ ہزاروں افراد نقل مکانی کر گئے ہیں، جبکہ کنٹرول لائن کے قریب واقع سیاحتی علاقوں میں سیاحوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ بھارتی کشمیر کے علاقے اڑی میں 18 ستمبر کو بھارتی فوج کے ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر ہونے والے عسکریت پسندوں کے ایک مبینہ حملے میں 19 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد دونوں ممالک کی افواج کے درمیان ایل او سی پر گولہ باری اور فائرنگ کے تبادلے میں شدت دیکھنے میں آ رہی ہے، جس میں دونوں اطراف درجنوں سولین جان بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ ثانی کشمیر کے حکام کا کہنا ہے کہ بھارت اپنے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے کنٹرول لائن پر کشیدگی میں اضافہ کر رہا ہے۔ خیال رہے کہ ایل او سی پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر امریکہ دونوں ملکوں کو کشمیر سمیت تمام تنازعات باہمی مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیتا آیا ہے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
اور اب ہمارے اس دوسرے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی, پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر نیلسن لوپس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل, جسے پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری, ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے ارسلان شریف. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.